سے 83 تک کا آج ہم اپنی نشست میں مطالعہ کریں گے. قانون جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار شخص گزرا ہے تاریخ میں, لیکن یہ مالداری اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تھی, دنیا پرستی کے ساتھ تھی, آخرت کو بھلا دینے کے ساتھ تھی. اس وجہ سے اس کا اس قدر کثیر مال, جس کی گواہی قرآن دیتا ہے اس کی کثرت کی, وہ مال اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا. دوسری بات یہ کہ مادہ پرستی یہ اس زمانے کا سب سے بڑا شرک ہے کہ مسبب الاسباب یعنی اللہ کے مقابلے میں اسباب پر بھروسہ توکل ہو جائے اور انسان اپنی صلاحیت, اپنی قوت بازو اور اپنے آپ پر ہی بھروسہ کرے, جس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے, غرور پیدا ہوتا ہے, دنیا پرستی کی لعنت میں انسان گرفتار ہو کر آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس طرح گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے. یہ تصویر کشی ایک دنیا پرست انسان کی, مالدار ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آخرت کو بھلانے کے ساتھ, ایسے دنیا پرست آدمی کی تصویر ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی, جس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں, ان قارون کالا من قوم موسیٰ, بے شک قارون یہ فرعون کے زمانے میں تو تھا لیکن یہ بھی قرآن نے گواہی دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, یہ بنی اسرائیل میں سے, جس کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے مبعوث کیے گئے کہ ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے, لیکن یہ قوم فروش انسان تھا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سیاسی لیڈروں کو, اپنے ملک کے اندر بھی, دنیا کی دیگر ممالک میں بھی, کہ جو اپنے امریکی آقاؤں کے لیے یا اپنی یورپی آقاؤں کے لیے اپنی پوری پوری قوم کا سودا کر لیتے ہیں, خود دنیا کے مزے لوٹتے ہیں لیکن پوری قوم کو گروی رکھ دیتے ہیں, مقروض کر دیتے ہیں, پوری قوم کا سودا کر لیتے ہیں. ایسے قوم فروش لوگوں کا ذکر ہے جو قارون کے سمبل کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن فرعون کا منظور نظر تھا اور فرعون نے اس کو اپنے ہاں ایک رتبہ دے رکھا تھا, مال اور اسباب دے رکھے تھے, منصب دے رکھا تھا, تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر غلامی کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے, ان کو دبایا جا سکے. یہ وہی کیفیت ہے کہ جو انگریز نے کی اختیار پاکستان بننے سے پہلے, کہ یہاں کے جاگیرداروں کو نوازا, سر کے خطابات دیے اور بڑے بڑے القابات سے نوازا, تاکہ ان کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں پر حکمرانی کی جا سکے. وہی نقشہ جو قرآن اس مقام پر پیش کر رہا ہے. تو فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ, یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, فبغا علیہم, لیکن اس نے زیادتی کی روش اختیار کی اپنی قوم کے ساتھ, پوری قوم کا سودا کیا فرعون کے ہاتھوں, اور چند ٹکوں کے عوض اس نے اپنے بھائی بندوں کو فرعون کے ظلم و ستم کے حوالے کر دیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, اور اس کو ہم نے بے شمار دولت دی تھی, خزانے دیے تھے. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس قدر بڑا خزانہ تھا, اس قدر اس کی وسعت تھی کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اس بات کہ ایک بڑی جماعت کے لیے اس خزانے کی چابیاں اٹھانا بہت بھاری تھا. خزانہ نہیں, اس خزانے کی چابیاں اٹھانا ایک بڑی جماعت کے لیے بہت بھاری کام تھا. تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر بڑی دولت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہو. اور پھر یہی ہوا کہ دنیا پرستوں کی طرح, متکبرین کی طرح, اللہ کے نافرمانوں کی طرح وہ اس دولت پر اکڑتا تھا, اتراتا تھا. تو لوگوں نے کہا, قال اذ قال له قومه, کہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا, لا تفرح, فرح بہت اختیار کر, اترا مت, اکڑ مت, ان اللہ لا يحب الفریحین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرنے محبت نہیں فرماتا اترانے والوں سے. یہاں جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے کہ لا تفرح, اترا مت, ان اللہ لا يحب الفریحین, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن یہی لفظ قرآن کریم کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون, اے نبی فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل سے, اس کی خاص رحمت سے ملا, اب اگر یہ اترانا چاہتے ہیں, لفظ مناسب نہیں ہے لیکن قرآن نے استعمال کیا, اگر کسی شے پہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس کوئی شے موجود ہے, آئی ہیو گاٹ سم تھنگ, اور کوئی خوشی منانا چاہتے ہیں, تو یہ قرآن وہ شے ہے جس پر انہیں خوشی منانی چاہیے اگر اس میں سے اللہ نے اسے کچھ حصہ دیا ہے. ہوا خیر مما یجمعون, دنیا میں لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑھ کر جمع کیے جانے کی قابل جو شے ہے وہ اللہ کی کتاب, اللہ کا قرآن ہے. یہ ہے تو سمجھو خوش نصیب ہو, سعادت مند ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بخاری شریف کی حدیث, تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. مال والوں کو بہترین نہیں کہا, قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو بہترین کہا. اس پر کوئی کسی درجے میں اترانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چاہتا ہے، خوشی منانا چاہتا ہے، اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اگر قرآن میں سے کوئی دولت اللہ نے دی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرے، اس پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے مجھے کچھ عطا فرما رکھا ہے. رہا مال اور اسباب، چاہے وہ قارون کے خزانے جتنا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا گیا لا تفرا مت اترا ان اللہ لا يحب الفریحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 77 ہے سورہ القصص کی، ہدایت تو دی گئی قارون کے ذکر کے حوالے سے، لیکن جس کے پاس بھی مال ہو، دولت ہو، اس کو اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے چار رہنمائیاں ہیں، چار ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں عطا فرمائی کہ جو لوگ بھی مالدار ہوں، جن کے پاس مال موجود ہو، یہ مال کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہ مال کیسے خرچ کرنا چاہیے. نمبر ایک، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو تلاش کرنے کی کوشش کر، آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کر. یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کسی کے پاس نہ کچھ رہا ہے نہ رہے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابتدا میں بھی اللہ ہی کا تھا، آج تمہارے پاس بطور امانت کہیں سے آ گیا، تم مر جاؤ گے کسی اور کے پاس چلا جائے گا. بالآخر وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کل میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. سورہ نحل میں فرمایا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو تمہارے پاس وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ جانے والا ہے. پھر سورہ تکاثر میں قرآن کہتا ہے کتنا جمع کر لو گے، الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی. یہ قارون کا حشر بھی آگے بیان ہو رہا ہے ہمارے سامنے، اس کو دھسا دیا گیا لیکن اس کا مال اس کے کام نہ آ سکا، بچا نہیں سکا اللہ کے عذاب سے. تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنا آگے جاتے ہو مال کمانے کے اندر، مال کی محبت کے اندر، کہ اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہو، اللہ کے حقوق کو پامال کر جاتے ہو، لیکن لے کے کیا ساتھ جاؤ گے، حتی زرتم المقابر، قبر جا دیکھو گے، قبر کی مٹی کی صفت تو کچھ نہیں. اسی سورت تکاثر کی وضاحت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ملتی ہے. آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال سوائے اس کے کیا ہے کہ جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا وہ جو اللہ کے بینک میں آخرت کے لیے جمع کرا دیا، یہ اس کا مال ہے. باقی پیچھے ورثہ کے لیے چھوڑ جانے والا ہے، وہ ترکے میں میت کے ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے سارے کے سارا مال. پھر اللہ کے رسول فرماتے بندہ کہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، ابن آدم کو اگر ایک وادی بھر کے سونا مل جائے وہ چاہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور وادی اس کو دے دی جائے پھر چاہے گا ایک اور وادی اس کو سونا بھر کر دے دی جائے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی اس کی سوا کوئی شے نہیں. تو یہ نتیجہ ہے. تو فرمایا پہلی ہدایت مال کے اعتبار سے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرنے کی، آخرت کی تیاری کی فکر کرو. نمبر دو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدبخت اس قدر کنجوس تھا، اس قدر بخیل تھا کہ شاید اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا. اور یہ ہوتا ہے انسان دو کے چار اور چار کے آٹھ اور آٹھ کے سولہ اور اس سے آگے بڑھ کے جیومیٹرک پروگریشن آگے سے آگے بڑھانے کی فکر اور کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وقت آتا ہے کہ وہ مال ایسے کا ایسے ہی رہ جاتا ہے، خود استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا. کتنے ہی لوگ ہیں جہاز کا سفر نہیں کرتے، وہ کیوں، موت آ جائے گی، مر جائیں گے، اس قدر خوف ہے. کس کام کا یہ مال؟ مال موجود ہے، گھر دسترخوان پر بے شمار کھانے موجود ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان کسی شے کے کھانے کے قابل نہیں، اس انتہا کو معاملہ جا سکتا ہے سزا کے طور پر. اس لیے فرمایا کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، اللہ نے نعمتیں تمہارے لیے سجائی ہیں. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن، کائنات میں اس آسمان زمین میں جو شے بھی ہے تمہارے لیے تو اللہ نے پیدا کی، تمہارے لیے مسخر کی، کلو اشربو، کھاؤ پیو اللہ کے حلال کردہ اشیاء میں سے. ہاں ولا تصرفو، اسراف نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، بیجا مال نہ اڑانا، تبذیر نہ کرنا، لیکن یہ ہے کہ نمبر دو ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے تمہیں عطا فرمائی ہیں حلال اور پاکیزہ طریقے سے اس کو اختیار کرنے کی، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرو. اور یہی وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول مانگتے تھے، قرآن میں سکھا دی گئی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ میں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما، بھلائی یہاں کی بھی ہونی ضروری، وفی الآخرۃ حسنا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ ہو. تو مال کے اعتبار سے دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، جائز طریقے سے اس کی نعمت استعمال کرنے کی کوشش کرو. نمبر 3، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر، بھلائی کر دوسروں کے ساتھ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. اللہ نے تجھے نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت کا شکر ادا کرو گے مزید عطا فرماؤں. تو یہ نعمت ہے اس لیے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفروا، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. تو اللہ اگر مال عطا فرمائے تو اس مال کی نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. اسی کو قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وآتی ذی القربیٰ حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی اور مسافروں کو بھی، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کی تکمیل کرو اس مال سے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہے کسی اور کا حق، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو. حق اس کا ہے، اللہ نے بطور آزمائش کے تمہارے مال میں رکھ دیا ہے، دیتے ہو کہ نہیں دیتے، اس کو لوٹاتے ہو کہ نہیں لوٹاتے. تو یہ بھلائی کا معاملہ ہے جو اللہ تم سے چاہتا ہے کہ جب اس نے تم پر انعام فرمایا، اب تم اس انعام کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو، یہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ہوگا جس کا تم سے وہ تقاضا کرتا ہے. تو فرمایا تیسری بات مال کے اعتبار سے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان، بھلائی کا معاملہ اختیار کر دوسروں کے ساتھ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کا، انعام کا معاملہ فرمایا. چوتھی بات، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچا. مال سے فساد کیسے آتا ہے؟ یہ بات آتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 کے اندر، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال کو بیجا نہ اڑاؤ، اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، یہ مال کو بیجا اڑانے والے، ناجائز مقامات پر خرچ کرنے والے، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنے والے، یہ شیاطین کے بھائی ہیں. وکانا شیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کی اطاعت کے مطابق خرچ نہ کیا جائے تو اس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ان مالداروں کو جن کی بچی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ چند لاکھ نہیں کروڑوں روپیہ بہا دیتے ہیں ایک ایک شادی پر، جس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی گھرانے کے اندر کام کرنے والا کوئی خانسامہ، کوئی مالی، کوئی ڈرائیور، وہ دیکھتا ہے کہ میری بھی اولاد ہے، وہ بھی انسان ہے، اگر یہ انسان ہے تو میری اولاد بھی انسان ہے، میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کروں تو اتنا دھوم بھڑکا کر سکوں، اتنا مال و اسباب خرچ کر سکوں. اب کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اب جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، حلال یا حرام، میں اپنی اولاد کی شادی بھی اسی طرح جو ہے دھوم دھام سے کروں، چاہے مجھے حرام کمانا پڑے. اور پھر اسی قسم کے گھرانوں میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر تفتیش میں سب سے پہلے پولیس کن کو گرفتار کرتی ہے؟ انہیں ملازمین کو گرفتار کرتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ گھر کے اندر جو کہ ڈاکے ڈال سکتے ہیں، واللہ اعلم. لیکن یہ ہے معاملہ کہ جو تبذیر کی وجہ سے، مال کے بیجا اڑانے کی وجہ سے طبقاتی کشمکش معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، اونچ نیچ معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فسادات جنم لیتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا، وہ حق چھیننے کی کوشش پر آ جاتے ہیں اس مال کے بیجا خرچ کرنے کی وجہ سے. تو کہا گیا کہ ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ مچا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، بے جا رسومات کے اندر جب مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے معاشرے کے اندر، اور زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ چار ہدایات دی گئیں. قارون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن جو بھی مالدار ہو، جس کے پاس بھی مال موجود ہو، ان کے لیے چار ہدایات. نمبر 1، جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی تیاری کی فکر کرو. نمبر دو، اپنا دنیا کا حصہ نہ بھولو، جائز ضروریات پوری کرو، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی جائز طریقے سے اسے استفادہ کرو. نمبر تین، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، اب دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، دوسروں کی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کرو، اور اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو. اور نمبر چار، مال کو بیجا نہ اڑاؤ، بیجا خرچ نہ کرو، یہ ناشکری کی بات ہو جائے گی اور اس بیجا اڑانے سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے فساد پیدا نہ کرو زمین کے اندر. ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ ہدایت آ گئی. اب یہ قارون کیا کہتا ہے؟ دنیا پرست انسان کی طرح، متکبرین کی طرح، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کی طرح، قال انما اوتیدہ علی علم عندی، تم مجھے تلقین کر رہے ہو کہ میں اتراؤں نہیں اور بھلائی کا معاملہ کروں دوسروں کے ساتھ، فساد نہیں مچاؤں، یہ سارا تو میرے علم کی بنیاد پر ہے جو میرے پاس موجود ہے. یہ ہے گھمنڈ، یہ ہے تکبر، انانیت، دنیا پرستی، مادہ پرستی کا شرک، مٹیریلسٹک اپروچ، کہ یہ تو میں نے کمایا ہے نا، تم مجھے کون ہوتے ہو کہنے والے، نصیحت کرنے والے کہ میں یہ کروں یہ نہ کروں، میں آزاد ہوں جو چاہو کروں. یہی اسٹائل آج کے اکثر مسلمانوں کا ہے. آپ کون ہوتے میں روکنے ٹوکنے والے؟ آپ کیا خدائی فوجدار، خدائی ٹھیکیدار ہیں؟ آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، میں جو چاہو کروں. الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہی انداز ہے. یہ کیا ہے؟ میری محنت ہے، میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے، میں نے یہ کوالیفیکیشن حاصل کی، میں نے اتنی انویسٹمنٹ لگائی، میں نے اتنا رسک لیا، تو یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہو گئی. یہ میں جو ہے یہ اللہ کی انا کے مقابلے میں بغاوت ہے. یہ انانیت یہ صرف اللہ کے لیے. سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 14 کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ خطاب فرما رہے کوہ طور پر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں، یہ ہے اللہ کی انانیت کبریٰ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اقبال کے الفاظ میں دی بگ آئی ایم، یہ انانیت فقط اللہ کا حق ہے. لیکن اس قسم کے الفاظ، میری منصوبہ بندی، میرا قوت، میری قوت بازو، میرا علم، میری کوالیفیکیشن، میری پلاننگ، یہ میں جو ہے یہ اللہ کے مقابلے میں بغاوت ہے. وہ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لیتا ہے، حالانکہ انسان کا روح روح پابند اللہ تعالی کے ہو، ہمارا ایک ایک خلیہ جسم کا وہ اللہ کے اذن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے نا سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 16 میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب، اس کی اجازت، اس کی توجہ نہ ہو تو ایک لمحے کی ہماری زندگی باقی نہیں رہ سکتی. لیکن انسان جب اللہ کو فراموش کرتا ہے، دنیا ہی کو مقصود اور محبوب بنا لیتا ہے، مسبب الاسباب سے توجہ ہٹا کر اسباب پر ہی توجہ کر لیتا ہے، تو یہ الفاظ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، کبھی کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے یہ تمام میرے مال و اسباب. اتنا ہی سخت اللہ کا جواب زوردار انداز میں، اولم یعلم، کیا یہ جانتے نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اللہ اس سے پہلے ہلاک کر چکا ہے اقوام کو اور بستیوں کو جو طاقت کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ تھی. قوم عاد، قوم ثمود تباہ کر دیے گئے، اس کی کیا حیثیت ہے قارون کی؟ پہاڑوں میں جنہوں نے گھر تراشے، بڑے بڑے محلات جنہوں نے بنائے، بڑے بڑے ڈیل ڈول جسم ان کے موجود تھے، جب اللہ کا عذاب آیا کوئی نہیں ٹھہر سکا اس کے مقابلے. کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ نے گزشتہ اقوام اور بستیوں کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ جو قوت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اسے کہیں زیادہ تھی. بلا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور کوئی حاجت نہیں ہے کہ مجرمین سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال کیا جائے. مجرم اقرار کب کرتا ہے اپنے گناہ؟ نہ اس نے اقرار کرنا، نہ اللہ نے بتانے کی ضرورت ہے، اللہ کو بتانے کی کوئی حاجت نہیں. اس کے بعد اب اس کی زینت کا، اس کی اکڑ کا، اس کے مال کی ڈیمونسٹریشن، اظہار کا نقشہ ہے جو قرآن کھینچتا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے زینت اور آرائش اختیار کرتے ہوئے.
آج کے انداز میں اگر ہم کہیں تو 5-6 پہ جروس چل رہی ہوں اور اس کے ساتھ 10-12 گاڑیوں میں اس کے باڈی گارڈز موجود ہوں اور ہو ہا کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہوں, اور اگر وزیر کبیر قسم کا آدمی ہو تو 2-4 پولیس والوں کی گاڑی بھی اس کے ساتھ موجود ہوں, اس انداز سے وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے. فخرج علی قومہ فی زینتی, نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے زینت اختیار کرتے ہوئے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, جو دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی قارون جیسی زینت اور آرائش اور مال و اسباب یہ مل جائے. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے, یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے. کچھ یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے, شاندار گاڑی گزرتی ہے فراٹے مارتی ہوئی ہمارے قریب سے, دل تو چاہتا ہے کبھی نہ کبھی کاش ایسی ہمارے پاس بھی. الا یہ کہ اللہ بندے کے سامنے یہ بات واضح کر دے, یہ دنیا یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں, تب تو بچ جائے گا. یہ جو کچھ بھی آزمائش کے لیے آج اس کے پاس, اگر کسی کے پاس, تب تو بچ جائے گا, ورنہ ایک عام دنیا دار آدمی, مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والا آدمی, کاش میرے پاس بھی. کسی کا بنگلہ دیکھ لیا, کسی کا مکان دیکھ لیا, کسی کے لباس کو دیکھ لیا, سب سے بڑا محروم تو میں ہوں, میرے پاس ہی موجود نہیں. یہ ہے انداز اس مقام, یہ کیفیت کو ذہن میں لے کر آئیے کہ دنیا پرستوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے. اس کے برعکس جو دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی ہے, یہ فانی ہے, یا جو کچھ دیا گیا امتحان کے طور پر ہے, کسی کے پاس ہو جانا دولت کا موجود یہ اللہ کی پسندیدگی کی علامت نہیں, اور کسی کے پاس نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں. جو اس حقیقت کو جانتے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ بقول الذین اوت العلم, اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم حقیقت دے دیا گیا, باطنی بصیرت جن کے پاس موجود تھی, طالب دنیا نہیں تھے, آخرت کو مقصود بناتے تھے. ویلکم, تباہی تمہارے لیے, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل الصالحات, اللہ کا وہ بدلہ جو اللہ عطا فرمائے, وہ رزق جو اللہ عطا فرما دے, قناعت کے ساتھ ہو, شکر کے جذبے کے ساتھ ہو, وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کی روش اختیار کی. وما یلقاها الا الصابرون, اور یہ کیفیت, یہ ایٹیٹیوڈ, یہ صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں ملتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ باطنی بصیرت رکھنے والے, تم پر بربادی آئے, افسوس ہے تم پر, جان رکھو جو اللہ حلال طریقے سے عطا فرما دے, چاہے کم ہو, قناعت کے جذبے کے ساتھ عطا فرمائے, شکر کی کیفیات کے ساتھ عطا فرمائے, وہ بہتر ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل کیا. لیکن یہ کیفیت بہت آسان بات نہیں ہے. وما یلقاها الا الصابرون, یہ طرز عمل, یہ کیفیت, یہ صفت, یہ جذبہ صرف انہیں حاصل ہوتا ہے جو صبر کی روش اختیار کرنے والے ہیں. اور صبر یہ نہیں ہے کہ بیماری آ گئی تو ٹھیک ہے جی, اللہ نے بیمار کر دی, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا حکم, یہ بھی صبر ہے. لیکن صبر اس بات کا بھی کہ دنیا سے بندہ اپنے آپ کو روک کر بچا کر رکھے. صبر کے معنی روکنے کے ہیں, برداشت کرنے کے, دنیا سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. کس معنی میں؟ دل نہ لگ جائے اس کے اندر, رہنا اسی میں ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال یوں دی ہے, کشتی پانی میں ہی چلتی ہے وہ, لیکن اس وقت تک جب تک اس کا کچھ حصہ سمندر کے پانی میں رہے جب تک تو چلتی رہے گی, اگر زیادہ حصہ چلا گیا پانی کے اندر تو وہ ڈوب جائے گی اس کے اندر. تو رہنا اسی دنیا کے اندر ہے, یہی بنانا ہے آخرت کو, یہی محنت کرنی ہے اصل زندگی کے لیے, لیکن اتنا رہنا ہے, اتنا اس میں ڈوبنا ہے جتنا ضروری ہو. زیادہ ڈوبیں گے تو ڈوبتے ہی چلے جائیں گے, غرق ہو جائیں گے اور آخرت میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ بات سامنے رہی ہے کہ جو آخرت کے طالب ہیں ان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ روک سکیں اپنے آپ کو دنیا سے, اس کی لذات سے. اسی کے قرآن بار بار یہ بات بیان کرتا ہے, مثلا سورہ الکہف کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا, زمین میں جو کچھ ہم نے سجایا ہے یہ فقط آزمائش کے لیے ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. اسی طرح سورہ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں قرآن کہتا ہے, یہ اونچ نیچ کس لیے؟ فرمایا آزمائش کے لیے. فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ دیتا ہے آزمائش کے لیے, بندہ کر جاتا ہے اس کے اوپر اتراتا ہے. اللہ کچھ لے لیتا ہے یہ بھی آزمائش کے لیے, بندہ کہتا ہے اللہ نے میری توہین کر دی. نہیں, نہ دیے جانے میں کوئی پسندیدگی کا معاملہ ہے, نہ لے لیے جانے میں کوئی توہین کا معاملہ ہے. دیا جانا بھی کچھ آزمائش کے لیے اور لے لیا جانا بھی آزمائش کے لیے. تو جو اہل علم تھے, باطنی بصیرت رکھتے تھے, دنیا کی حقیقت کو سمجھتے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, جو اللہ قناعت کے ساتھ, شکر کے جذبے کے ساتھ, جائز طریقے سے عطا فرما دے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی روش اختیار کی. لیکن یہ ہے بہت بڑا کٹھن مرحلہ. وما یلقاها الا الصابرون, یہ صفت, یہ کیفیت, یہ جذبہ حاصل نہیں ہو سکتا مگر صرف ان لوگوں کو جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں. آنے والے مسائل پر بھی وہ صبر کرتے ہیں, لیکن خاص طور پر دنیا سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا کہ ڈوب نہ جائیں اس کے اندر, یہ ہے صبر جو اس مقام پر درکار ہے. فخسفنا به وبداره الارض, وہ جو قارون اترا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ ساری میری منصوبہ بندی ہے, میرا علم ہے, میری پلاننگ ہے, میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے, کیا انجام ہوا اس کا؟ فخسفنا به وبداره الارض, اسے اس کے گھر سمیت ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ, کوئی گروہ اس کا نہیں ہو سکا کہ اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں. وما کان من المنتصرین, اور نہیں اس کی مدد کی. یہ نتیجہ نکلا اس کا. اس کا مال کتنا خزانہ, قرآن کی گواہی, اس قدر بڑا خزانہ کہ جس کی کنجیاں, جس کی چابیاں اٹھانا بھی ایک بہت بڑی جماعت کے لیے مشکل کام, کسی کام نہ آیا اس کا. اب کیا ہوا, وہ جو کیفیت پہلے آئی تھی کچھ لوگوں کی, یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے, کاش اس کے جیسا ہمارے پاس بھی ہوتا. ان کی کیفیت بیان ہوئی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, اور وہ لوگ جو کل کو اس قارون کے مقام اور رتبے کی تمنا کر رہے تھے, اس کے جیسے مال دے دیے جانے کی تمنا کر رہے تھے, کیا کیفیت ہو گئی؟ یقولون, اب کہہ رہے ہیں, وَيْكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي, اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے, ویقدر, اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کی تقسیم, یہ اس کا معاملہ ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں, اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا, الحکیم ہے اس کی ذات مبارک. اب یہ کیفیت ہو گئی ان کی دنیا پرستوں کی کہ نہیں, اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا, اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا, لخسف بنا, ہم بھی پھنسا دیے گئے ہوتے اس عذاب کے اندر, ہم بھی دھسا دیے گئے ہوتے اس عذاب کے اندر. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, یقیناً کافر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائے. یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. اس اعتبار سے اس بات کو ہمیشہ واضح رکھنا چاہیے کہ یہ مالی اعتبار سے اونچ نیچ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اللہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, موت باہر لانی. یہ مضمون 3 دفعہ قرآن میں آیا ہے. بنبلوکم بالشر والخیر فتنہ, اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں اچھے برے حالات کے ذریعے سے, کبھی زیادہ دے کر اور کبھی کم دے کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, یہ دنیا عارضی ہے, لوٹ کر تمہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے. باقی یہ دیا جانا یا لے لیا جانا یہ فقط آزمائش کے لیے ہے, یہ اللہ تعالی کی پسند یا ناپسند کا معیار نہیں, اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے. اگر کسی کے پاس مال ہونا اللہ تعالی کی پسندیدگی کی علامت ہے تو آپ کا کیا خیال ہے فرعون کہاں ہوتا, ہارون, یہ حامان سوری, اور یہ شداد, ابو جہل, ابو لہب جس کا نام لے کر بدعا قرآن میں کی گئی, یہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جاتے. اگر یہ علامت ہوتی پسندیدگی کی, جس کے پاس مال ہے وہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا, تو کہاں ہوتے یہ لوگ؟ اور کیا خیال ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, کہ جن کے پیر میں جوتی بھی نہ تھی, غلام تھے, آزاد کیے گئے, چہرہ بالکل سیاہ, دنیاوی معیارات پر پورا نہ اترنے والا. لیکن کیا مقام ہے اللہ کے ہاں کہ معراج کی رات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنت میں اپنے آگے میں نے بلال کے قدموں کی آواز کو سنا. یہ تقسیم جو ہے دنیا کے اندر یہ آزمائش کے ایک معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر معزز عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو. یہ ہے تو وہاں پر کامیابی, یہ نہیں تو کوئی کامیابی نہیں مانگ. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 83 سورۃ القصص میں تلک دار الاخرہ یہ آخرت کی زندگی آخرت کا گھر نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ہم نے تیار کر رکھا ہے بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے بڑائی نہیں چاہتے بلا فسادہ نہ فساد کرنا چاہتے ہیں بل عاقبت للمتقین انجام بالآخر تو جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں رہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو دنیا کو آزمائش کا ذریعہ سمجھے دنیا میں جو کچھ ہے اس کو عارضی فانی اور چند روزہ سمجھے حقیر سمجھے اس. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا راستے میں جس کے کان کٹے ہوئے اور پیٹ پھولا ہوا. صحابہ سے آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو تم میں سے اسے ایک درہم میں خریدے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی بھی اسے ایک درہم میں نہ خریدے. ظاہر بات ہے مردہ بچہ بکری کا, کان اس کے کٹے ہوئے, پیٹ اس کا پھولا ہوا, کس کام کا؟ یعنی کہ حقیر ہے ہماری نگاہوں میں, کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے, دلیل ہے, کمتر ہے, یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ حقیر ہے, اس سے زیادہ دلیل ہے کوئی اس کی نگاہوں میں حیثیت. یہ حقیقت. اسی طرح مسند احمد و جامع ترمذی کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرے. نہیں ہے, سب کو مل رہا ہے, بلکہ نافرمانی کرنے والوں کو زیادہ مل رہا ہے, اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. رہا اس کی مدت کا معاملہ, وہ بھی سن لیجیے. مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی کو ڈال کر نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا. جو پانی لگ کر آیا یہ پانی بھی کیا اس کی کچھ تری ہوگی, باقی تو انگلی پر سے بھی بہ جائے گا. یہ جو پانی لگ کر آیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کی مدت, اس کی ڈیوریشن, اس کا عرصہ ہے, اور وہ ٹھانٹے مارتا ہوا نہ ختم ہونے والا انفائنائٹ جو سمندر ہے لامحدود, یا آخرت کی زندگی. جیسے ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے, انگلی پر لگے ہوئے پانی ہے اس کی تری کا, اس سمندر سے جو نگاہوں کے سامنے حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے, ایسے ہی اس دنیا اور آخرت کا کوئی موازنہ نہیں. لیکن یہ قارون جیسے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ دنیا کو محبوب بناتے ہیں, اور دنیا پرست قسم کے لوگ کیا تمنا کرتے ہیں, ہمیں بھی ان جیسے لوگوں کی طرح جو ہے کچھ دے دیا جائے. پھر قرآن بھی کہتا ہے جو دنیا چاہتے ہیں مل جائے گا ان کو یہاں پر, وما له فی الآخرة, اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی شے نہیں. اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم بنانا کیا چاہتے ہیں. عملی بات تو یہی ہے نا, یہ واقعات قرآن کریم قصہ گوئی کے لیے بیان نہیں کرتا ہے, یہ ہماری عبرت کے لیے, ہماری سبق آموزی کے لیے, ہماری نصیحت کے لیے واضح ہے قرآن اللہ کا. تو یہ اس لیے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں, ان کو پڑھ کر گزر نہ جائیں, سنا کر چلے نہ جائیں, سن کر چلے نہ جائیں, بلکہ سوچیں اتنے مالداروں کا یہ اثر ہوا ہے اور ان کی تمنائیں کرنے والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سبق اس دور میں بھی سکھا دیا, تو ہمارے لیے بھی رہنمائی اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں بنانا کیا ہے. اگر دنیا بنانا چاہیں گے جیسے ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, کوئی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے, سب کو دے رہا ہے, ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو, بہت کچھ مل جائے گا جیسے کفار کو مل رہا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ وہ جہنم کا عذاب جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, وہ آگ کے جو نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ التی تطلع علی الافئدہ, دلوں تک پہنچ جائے گی. دنیا کی ماچس کی تیری کی حرارت چند سیکنڈ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور وہاں جامع ترمذی کی حدیث کے اندر ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کم ترین عذاب جو جہنم میں دیا جا رہا ہوگا, کم ترین وہ کیا ہوگا؟ اس شخص کو جس کو دیا جا رہا ہوگا اس کو انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں, اور جب وہ پہنے گا پورا جسم اس کا کھولے گا اور اس کا دماغ, اس کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی جیسے ہمارے چولہے کے اوپر ہماری ہانڈی یا پتیلی کھولتی ہے, اور وہ سوچ رہا ہوگا, محسوس کر رہا ہوگا کہ مجھے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ سب سے کم ترین عذاب ہے جو اسے دیا جائے گا. اور یہ بات بھی قرآن بتاتا ہے سورۃ النساء کے اندر کہ یہ عذاب کو ختم ہو جانے والی شے نہیں, یہ آج ایک دفعہ جلا کر ختم کر دیے جانے والا معاملہ نہیں. کلما ندیت جلودہم بدلنا جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب, جب جب ایک مرتبہ ان کی کھال جل جائے گی اللہ نئی کھال ان کو عطا فرما دے گا, بار بار وہ جلائے جائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. یہ ہے ان کے لیے جو سب کچھ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے دنیا میں دے دیے کہ آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کو دار الامتحان سمجھتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا اس لیے اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. جو جانتے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا, وما خلق الجن والانس الا لیعبدون, سورہ داریات کی آیت نمبر 56 کے اندر کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں, میرے بندے بن کر زندگی بسر کریں زمین پہ. جو یہ کر لیں ان کے لیے پھر جنت ہے. کیسی کیسی نعمتیں ہیں, ایک ہی حدیث کافی اس کے لیے. بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, اعدت لعبادی الصالحون, میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے, ما عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گیا, وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی. تھوڑا سا امتحان ہے نا, کتنی زندگی ہماری, 60-70-80-100 برس, اس سے زیادہ تھوڑی. کتنا بنا لیں گے, کتنا کما لیں گے, کچھ ساتھ جانے والی شے ہے ہمارے ساتھ. قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور یہ اولاد جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت اور آرائش ہے, یہاں کا نظام چلانے اللہ ہے. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا, جو نیکیاں ہیں وہ ہیں بہتر بدلے کے اعتبار سے اور امیدیں لگانے کے اعتبار سے. تو امیدیں اس دنیا کے مال و اسباب سے نہ لگاؤ, امید اس بات سے لگاؤ کہ اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینے کی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہو, اس سے امید لگائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ حقیقت ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے سجھا دے, سمجھا دے, یہ دنیا یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں, دل لگانے کی جگہ نہیں, وہی نہ ہی رہی راجیوں, لوٹ کر اللہ کی طرف واپس جانا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کریں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.